اور پھر فرمایا کہ جو شخص حلال طریقے سے مال کمائے اور جہاں خرچ کرنے کا حکم ہے وہاں خرچ کرے تو ایسا مال انسان کو نقصان نہیں دیتا۔ قال اللہ تعالی فاما من آتا واتقا وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، پھر جس نے راہ خدا میں اپنا مال دیا اس سے ڈرتا رہا اور جس نے اچھی بات کی تصدیق کی تو ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے آسان راستہ، یعنی ہم اس کے لیے آسان راستہ آسان کر دیں گے، اسے ہم آسان راستے کی سہولت دیں گے، اس کے لیے نیکی کرنا ہم اور بھی آسان کر دیں گے۔ وقال تعالی وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور دور رکھا جائے گا اس سے وہ نہایت پرہیزگار جو دیتا ہے اپنا مال اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے، اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ اسے دینا ہو، بجز اس کے کہ وہ اپنے برتر پروردگار کی خوشنودی کا طلبگار ہے اور وہ ضرور اس سے خوش ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوں گے یا وہ بندہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے انعام پر راضی اور خوش ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے، ان تبدو الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير۔ اگر ظاہر کرو خیرات تو بہت اچھی بات ہے، یعنی دکھا کے بھی دے سکتے ہو اگر دل کے اندر ریاکاری کا نہیں ہے جذبہ، اور اگر پوشیدہ رکھو صدقوں کو اور دو انہیں فقیروں کو تو یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے، اور صدقے کی برکت سے مٹا دے گا تم سے تمہارے بعض گناہ، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو خبر رکھنے والا ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر انسان صدقہ خیرات ظاہر کر کے دیتا ہے تو بھی کوئی بات نہیں، یعنی اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن گناہ کس میں اگر انسان اس سے شہرت چاہے یا ریاکاری کا جذبہ دل میں ہو، اور یہ کہ اگر چھپا کے دے اور ضرورت مندوں پہ خرچ کرے تو اس کا بھی بہت ثواب ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے انسان کی گناہ خطائیں کوتاہیاں معاف کر دیں گے۔ اور پھر اگلی آیت ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ ہرگز نہ پا سکو گے تم نیکی کو جب تک نہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں ان چیزوں کو جن سے تم محبت رکھتے ہو، حتیٰ تنفقوا مما تحبون، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے یقیناً جانتا ہے۔ اس بارے میں بہت سی آیات ہیں اور چند ایک احادیث اب آپ کے سامنے ہیں۔ وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ فی الحق ورجل آتاہ اللہ حکمتا فہو یقضی بہا ویعلمہا، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد یا رشک جائز نہیں ہے مگر دو خصلتوں پر، ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہو اور مال کو راہ حق میں بے درے خرچ کرنے کی صلاحیت بھی دی ہو، اور ایک وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی ہو یعنی علم، اور وہ اس حکمت کے ذریعے فیصلے کرتا ہو اور لوگوں کو حکمت کی تعلیم دیتا ہو۔ بخاری اور مسلم۔ اگلی حدیث ہے، حضرت ابن عمر سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد جائز نہیں مگر دو خصلتوں یعنی دو عادتوں پر، ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم عطا فرمایا ہو اور اس کے دن رات قرآن کی تعلیمات کے مطابق بسر ہوتے ہوں یعنی عمل بھی کرتا ہو، اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہو اور وہ اپنے مال کو دن رات راہ خدا میں خرچ کرتا رہتا ہو۔ بخاری اور مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ مہاجرین میں سے فقیر لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، دولت مند لوگ تو بلند مراتب اور ابدی نعمتیں لے گئے۔ فرمایا، وہ کیسے؟ عرض کیا، وہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، ہماری طرح روزے رکھتے ہیں، وہ صدقہ کرتے ہیں لیکن ہم صدقہ نہیں کرتے، وہ غلام آزاد کرتے اور ہم غلام آزاد نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے ذریعے تم ان لوگوں کے ساتھ مل جاؤ جو تم سے آگے ہیں، اور ان لوگوں پر سبقت لے جاؤ جو تمہارے بعد ہیں، اور کوئی بھی تم سے افضل نہیں ہوگا مگر وہ جو تمہاری طرح یہ عمل کرے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھا کرو۔ فقیر مہاجرین دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، ہمارے مالدار بھائیوں نے بھی اس عمل کے متعلق سن لیا ہے جو ہم کرتے ہیں، اور اب وہ بھی یہ عمل کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ باب ذکر الموت و قصر العمل، موت کی یاد اور آرزوئیں کم کرنے کا بیان۔ قال اللہ تعالی، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامۃ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، ہر نفس چکھنے والا ہے موت کو، اور پوری مل کر رہے گی تمہیں تمہاری مزدوری قیامت کے دن، بس جو شخص بچا لیا گیا آتش دوزخ سے اور داخل کیا گیا جنت میں تو وہ کامیاب ہو گیا، اور نہیں یہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان مگر دھوکے میں ڈالنے والا۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرے گا، کل کیا کام کرے گا، اور کوئی نہیں جانتا کہ کس زمین پہ جا مرے گا۔ وقال تعالی، فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون، کہ پس جب آ جاتی ہے ان کی مقررہ میعاد یعنی موت کا وقت، تو نہ وہ ایک لمحہ پیچھے ہو سکتے ہیں اور نہ ہی وہ آگے ہو سکتے ہیں۔ یعنی موت کا وقت مقرر ہے، اور جب وہ وقت آ جائے تو پھر انسان بھاگ نہیں سکتا۔ پھر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون۔ اور اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تمہیں غافل نہ کرے تمہارے مال اور نہ تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے، اور جنہوں نے ایسا کیا تو وہی لوگ گھاٹے میں ہوں گے، اور خرچ کر لو اس رزق سے جو ہم نے تم کو دیا ہے، اس سے پہلے کہ آ جائے تم میں سے کسی کے پاس موت تو اس وقت وہ یہ کہنے لگے کہ اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی دیر کے لیے اور مہلت کیوں نہ دی تاکہ میں صدقہ و خیرات کر لیتا اور نیکوں میں شامل ہو جاتا۔ اور اللہ تعالیٰ مہلت نہیں دیا کرتا کسی شخص کو جب اس کی موت کا وقت آ جائے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم کیا کرتے ہو۔ اور اسی طرح ایک اور آیت ہے، حَتَّى اِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فلا انصاب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون الم تكن اياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ ان میں سے کسی کی موت کا جب وقت آ جائے گا تو کہنے لگے گا، اے میرے رب، مجھے واپس بھیج دے، یعنی میں مرنا نہیں چاہتا، شاید کہ میں وہ کام کروں جو میں نے چھوڑے رکھے۔ اسے کہا جائے گا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بے شک یہ تو ایک بات ہے جو کہنے والا کہہ رہا ہے، اور ان کے پیچھے برزخ ہے اس دن تک جب وہ اٹھائے جائیں گے۔ پھر جب سور میں پھونکا جائے گا تو آپس میں اس دن کوئی رشتے داریاں نہ رہیں گی اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے، یعنی قیامت کے دن کوئی بھی کسی سے کچھ نہ پوچھے گا، نہ پوچھ سکے گا، اور نہ ہی کوئی کسی کی مدد کر سکے گا۔ تو جس کے نام اعمال بھاری ہو گئے یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، اور جس کے نام اعمال ہلکے ہو گئے تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، جہنم میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، آگ ان کے چہروں کو چاٹ ڈالے گی اور اس میں وہ بدشکل ہو کے رہ جائیں گے۔ ان سے کہا جائے گا، کیا تم پہ میری آیات نہ پڑھی جاتی تھی، اور پھر تم ان کو جھٹلاتے تھے۔ اور پھر مزید آتا ہے، ان سے کہا جائے گا، کم لبستم فی الارض عدد سنین، کہ دنیا میں تم کتنے دن ٹھہر کے آئے ہو؟ قالوا لبثنا یوما او بعد یوم فاسأل العادین، تو اس وقت وہ کہیں گے کہ ہم ایک دن یا دن کا بھی ایک حصہ ٹھہر کر آئے ہیں، آپ گننے والوں سے پوچھ لیجئے. اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے الا بستم الا قلیلا، ہاں واقعی تم بہت تھوڑے ٹھہر کے آئے. لو انکم کنتم تعلمون، کاش کہ تم پہلے جانتے ہوتے. پھر ایک اور جگہ پر فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کر دیا، عبث پیدا کر دیا تھا؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور یہ کہ تمہیں ہماری طرف لوٹایا نہ جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذین اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا اہل ایمان کے لیے کہ جھک جائیں ان کے دل یاد الہی کے لیے اور اس سچے کلام کے لیے جو اترا ہے؟ یعنی ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ اور نہ بن جائیں ان لوگوں کی طرح جنہیں کتاب دی گئی اس سے پہلے، بس لمبی مدت گزر گئی ان پر تو سخت ہو گئے ان کے دل اور ایک کثیر تعداد ان میں سے نافرمان بن گئی. یعنی لمبے عرصے تک جب دنیا میں کوئی تکلیف نہ آئی، کوئی آزمائش نہ گزری، تو وہ خدا سے غافل ہوتے چلے گئے. اس سلسلے کی پہلی حدیث ہے حضرت ابن عمر سے، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھوں کو پکڑا اور فرمایا دنیا میں اس طرح رہو گویا تم پردیسی یا مسافر ہو. اور حضرت ابن عمر فرمایا کرتے تھے جب شام ہو تو صبح کا انتظار نہ کیا کرو، اور جب صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کیا کرو. صحت کی حالت میں مرد کے لیے کچھ حاصل کر لو، اور زندگی میں موت کے لیے کچھ سامان جمع کر لو. حضرت ابن عمر سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان شخص کے لائق نہیں کہ اس کے پاس کوئی چیز ہو جس کے متعلق وہ وصیت کرنا چاہتا ہو اور اس پر دو راتیں گزر جائیں مگر یہ کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی موجود ہو. یعنی جو کچھ کرنا ہے وہ تیار رہے اس کے لیے. اور مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں اس پر تین راتیں گزر جائیں. حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان سنا تو مجھ پر ایک رات بھی ایسی نہیں گزری جبکہ میرے پاس وصیت موجود نہ ہو. یعنی جو کچھ میں نے مرنے کے بعد چاہتا ہوں کیا جائے وہ میں نے اب سے لکھ کے رکھ لیا، یعنی میں پوری طرح تیار ہوں جانے کے لیے. حضرت انس سے روایت ہے، فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لکیریں کھینچی، یعنی لائنز لگائیں، اور فرمایا کہ یہ انسان ہے اور یہ اس کی موت. انسان اس طرح زندگی گزار رہا ہوتا ہے کہ قریب ترین لکیر یعنی موت آ جاتی. یعنی اس طرح آڑی لکیریں کھینچی اور فرمایا کہ یہ انسان کی زندگی ہے، ایک ایک لکیر کو کراس کرتے جا رہا ہے حتیٰ کہ آخری بچے گی اور اس کو بھی وہ کراس کر کے اگلی دنیا میں قدم رکھ دے گا. اور پھر یہ کہ ایک کے بعد ایک اسٹیپ اٹھاتا چلا جا رہا ہے. ابن مسعود سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مربع خط کھینچا، یعنی اسکوئر، جو اس سے باہر نکل رہا تھا، اور درمیان والے خط کے ساتھ اس سمت میں جو وسط میں تھی چھوٹے چھوٹے خط کھینچے اور فرمایا یہ انسان ہے اور یہ اس کی موت جو اس کو گھیرے ہوئے ہے، یا فرمایا اس نے اسے گھیر رکھا ہے، اور یہ جو لکیر بالکل نکل رہی ہے یہ اس کی آرزوئے ہیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے خطوط حادثات ہیں، اگر وہ ایک حادثے سے بچ نکلتا ہے تو دوسرا حادثہ اس کو دبوچ لیتا ہے، اور اگر اس سے بچ نکلتا ہے تو ایک اور اس کو پکڑ لیتا ہے، اور اس کی شکل یہ ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاکہ بنا کر لکیریں کھینچ کر اس مسئلے کو سمجھانے کی کوشش کی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین استاد تھے، صرف زبانی باتیں نہیں کیا کرتے تھے، حالانکہ آپ امی تھے، لیکن جس چیز کو ڈرا کر کے اور لوگوں کو مثال سے سمجھانا مقصود ہوتا تھا وہ بھی آپ نے کیا. نہ وہاں بلیک بورڈ ہوتے تھے اور نہ چاک ہوتے تھے اور نہ قلم تھا اور نہ کاغذ تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے 1400 سال پہلے وہ کام کر دکھائے جس علم و حکمت سے ہم خالی ہیں. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 چیزوں سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو، یعنی 7 چیزوں سے پہلے نیک کام کرنے میں جلدی کر لو. کیا تم اس تنگ دستی کا انتظار کر رہے ہو جو سب کچھ بھلا دے؟ یعنی تم اتنے فقیر ہو جاؤ کہ جس سے تم اپنے آپ کو بھی بھول جاؤ. دیکھیں کہ جب فقر حد سے بڑھتا ہے انسان اپنے بچوں کو بھی بیچ ڈالتا ہے بعض اوقات، خود اپنے جسم کو. آپ نے دیکھا ہوگا کئی غریب لوگ اپنے گردے بیچ ڈالتے ہیں. تو یہ صورتحال کب آتی ہے انسان پہ؟ فرمایا کہ اس سے پہلے پہلے کچھ کر لو، اس سے پہلے کہ تم پہ ایسے حالات آ جائیں کہ تم اپنے آپ کو بھی فراموش کر دو. پھر فرمایا کہ یا اس عمارت کا جو سرکش بنا دے، یعنی تم پہ دنیا اتنی فراخ ہو جائے کہ تم تکبر کرنے لگو اور اس تکبر میں تم خدا کے آگے جھکی نہ پاؤ، یا اس مرض کا جو بگاڑ پیدا کر دے، یعنی انسان کو معذور کر دے اور پھر تم سے کوئی نماز روزہ نہ ہو. ظاہر ہے کہ جب بیمار ہوتا ہے انسان نماز سجدہ بھی نہیں کر سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، حج عمرہ سے بھی بیکار ہو جاتا ہے، اور اگر اور حالات ہوں تو کسی قسم کی کوئی کسی کی مدد یا خدمت بھی نہیں کر سکتا، یا اس بڑھاپے کا جو انسان کے اعضاء کو مسمحل کر دے، یعنی بڑھاپے میں بھی انسان جو ہے اس کی طاقت اور اس کی ہمت اور صحت جواب دے جاتی ہے اور وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا حالانکہ اس کا دل بہت چاہتا ہے، یا اچانک آ جانے والی موت کا کہ تم سے سب کچھ چھڑا لے جائے، یا دجال کا، اور دجال ان غائب چیزوں میں سب سے برا ہے جن کا انتظار کیا جاتا ہے، اور یا قیامت کا، تو وساط ادھا و امر، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے کہ قیامت تو بڑی ہی محیب اور سخت چیز ہے، اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں. آپ ہی سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر ہذہ من اللذات، کہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. لیکن ہم تو خود بھی نہیں کرتے، اور اگر کوئی کرانے لگے تو کہتے ہیں مولویوں کا کام صرف ڈرانا ہے. حالانکہ جو چیز ہمارے سامنے پیش آنے والی ہے اس سے ہم بھاگ کیسے سکتے ہیں، اس کا ذکر نہ کر کے چھپ کہاں سکتے ہیں. عقل مندی تو یہ ہے کہ انسان اس کو یاد کرے اور اس کے لیے تیاری کرے کہ مجھے وہ اس تنہائی کے گڑھے میں منو مٹی کے نیچے کیڑوں کی خوراک بننا ہے، تو اس سے پہلے میں اپنے لیے کیوں نہ کچھ تیار کر لوں. حضرت عبید ابن کعب سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ جب ایک تہائی رات گزر جاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوتے، یعنی ون تھرڈ جب گزر جاتی، اور فرماتے اے لوگوں اللہ کو یاد کرو، پہلا نفخہ آ چکا، دوسرا نفخہ اس کے پیچھے آنے والا، یعنی سور پھونکے جانے کے قریب ہے. نفخہ سے مراد سور پھونکنا ہے. موت اپنی تمام تر ہولناکیوں کے ساتھ آ چکی ہے، یعنی موت جو ہے وہ کوئی آسان چیز نہیں، بہت ہولناک اور خوفناک چیز ہے، جس سے بچنے کی تیاری پوری ہونی چاہیے. یعنی بچنے سے مراد نہیں بھاگنے کی، بلکہ اس کی ہولناکیوں سے بچنے کی. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بکثرت آپ پر درود بھیجتا ہوں، تو میں آپ پر کتنا وقت درود بھیجا کروں؟ فرمایا جتنا تمہارا جی چاہے، یعنی کوئی پابندی نہیں ہے. عرض کی ایک چوتھائی، فرمایا جتنا تیرا جی چاہے، اور اگر زیادہ پڑے تو اس میں تمہارے لیے بہتری ہے. عرض کیا نصف، فرمایا جتنا تیرا جی چاہے، اور اگر زیادہ پڑے تو تیرے لیے بہتر ہے. عرض کیا دو تہائی، فرمایا جیسے تیرا جی چاہے، اور اگر زیادہ کرے تو تیرے لیے بہتر ہے. عرض کی میں سارا وقت آپ پر درود بھیجتا رہوں گا، فرمایا تو پھر تیرے غم دور ہو جائیں گے اور تیرے گناہ بخش دیے جائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آخر میں جاتے جاتے ایک نسخہ ہاتھ آ گیا کہ کثرت سے درود پڑھیں غموں سے چھٹکارے کے لیے. سبحان اللہ وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد کلماته سبحان اللہ العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وزدنا علما. لا إله إلا الله أنت الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. رب نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. إلهي آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد
وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين إلهي آمين.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر. مردوں کے لیے زیارت قبور کے مستحب ہونے کا بیان اور زیارت کرنے والا کیا کہے. وعن بریدة رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، رواه مسلم. وفي رواية فمن أراد أن يزور القبور فليزر فإنها تذكرنا الآخرة. حضرت بریدة رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو. ایک اور روایت میں ہے، جو قبروں کی زیارت کرنا چاہے وہ قبروں کی زیارت کرے، کیونکہ وہ ہمیں آخرت کی یاد دلاتی ہیں. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اسلام کی ابتدا میں شرک اور بت پرستی کو ختم کرنے کے لیے، کیونکہ اہل عرب کے ہاں قبروں کی بھی پوجا کی جاتی تھی، ان کے آگے سجدے کیے جاتے تھے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے کچھ وقت ایسا گزرا کہ جس میں مردوں اور عورتوں سب پر قبرستان میں جانا منع کر دیا گیا. لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس فیصلے کو بدل دیا. تربیت کا وہ حصہ یا عرصہ مکمل ہو چکا تھا، لہذا فرمایا کہ اب تم زیارت کیا کرو، کیونکہ قبروں کی زیارت کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ کہ اس سے انسان کے اندر اپنے آخری گھر کی یاد تازہ ہوتی ہے. انسان کو یہ سوچ یقینی طور پر آتی ہے کہ میرا دنیا میں رہنا ہمیشہ کے لیے نہیں، جہاں مجھ سے پہلے لوگ جا چکے ہیں وہی مجھ کو بھی پہنچنا ہے. وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلما کان لیلتها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من آخر اللیل الى البقیع فیقول السلام علیکم دار قوم مؤمنین وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، رواه مسلم. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جس رات ان کی باری ہوتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں جنت البقیع تشریف لے جاتے اور فرماتے، اے گروہ مومنین، تم پر سلامتی ہو، تمہارے پاس آ چکی ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، مقرر مدت تک ڈھیل دیے گئے ہیں اور ہم بھی انشاءاللہ تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں. اے اللہ، بقیع الغرقد والوں کو معاف فرما دے. اس حدیث سے دو تین باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ کہ ازواج مطہرات کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باری مقرر تھی، یعنی ہر ایک کے ہاں ایک دن آپ گزارتے تھے. اور حضرت عائشہ فرماتی کہ جس دن میرے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو رات کے آخری حصے میں جنت البقیع، جنت اصل میں کہتے ہیں باغ کو، اور بقیع اس علاقے کا نام ہے، تو جنت البقیع وہ خاص قبرستان کا نام ہے جس میں مسلمانوں کو دفن کیا جاتا تھا. اب بھی جو لوگ جاتے ہیں وہ مسجد نبوی کی زیارت کے ساتھ ساتھ اس قبرستان کی طرف بھی جاتے ہیں، کیونکہ اس میں بہت سے بے شمار صحابہ کرام، ازواج مطہرات اور بہت سے نیک لوگ دفن ہیں. تو وہاں پر رات کے آخری حصے میں جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ دن کے وقت بھی قبرستان جانا جو ہے وہ انسان کے دل کو پکڑ لیتا ہے. کہاں یہ کہ انسان رات کے وقت جائے اور رات کے پچھلے پہر میں جائے جبکہ بالکل لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور خاموشی ہوتی ہے، ہو کا عالم ہوتا ہے. ایسے میں وہاں جانے کا اصل مقصد کیا تھا؟ جا کر ان کے لیے دعا کرتے تھے، اس لیے کہ سحری کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے. اور دعا کیا ہوتی تھی آپ کی؟ السلام علیکم، کہ تم پر سلامتی ہو، تمہیں اللہ سلامت رکھے. اور پھر اے گروہ مومنین، تمہارے پاس وہ چیز آ چکی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، اور وہ وعدہ کیا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لہذا تم اس سے
گزر چکے اور مقررہ مدت تک ڈھیل دیے گئے ہیں. یعنی مقررہ مدت سے مراد یہاں پر حشر کا میدان ہے کہ اس وقت تک تم انتظار میں رکھے گئے ہو، اب تمہیں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرنا. اس لیے کہ دنیا میں تو انسان کے لیے عمل کی مدت اور مہلت ہے، لیکن جب انسان فوت ہو جاتا ہے اور برزخ کا عرصہ شروع ہو جاتا ہے تو وہ صرف ایک انتظار گاہ ہے. اور ہم بھی انشاءاللہ تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں، یعنی اسی برزخ میں یا اسی مقام پر. اے اللہ بقیع الغرقد والوں کو معاف فرما دے، یعنی اسی قبرستان کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ جو کوئی بھی یہاں پر دفن ہے مومنوں میں سے ان کو معاف کر دے. کیونکہ اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر گروہ مومنین کہا گیا کہ اس میں جو مومن لوگ ہیں ان کے لیے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سلام صرف مسلمان کا مسلمان کے لیے ہوتا ہے، اسی طرح مرنے کے بعد بھی جو سلامتی کی دعا ہے وہ مسلمان کی مسلمان ہی کے لیے یا مومن ہی کے لیے ہوتی ہے. اگلی حدیث ہے وہ عن بریدہ کا رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلمہم اذا خرجوا الى المقابر ان یقول قائلہم السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانا ان شاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیۃ رواہ مسلم. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعلیم دیتے ہوئے کہ جب وہ قبروں پر جائیں تو یہ دعا پڑھیں. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ان گھر یعنی قبروں کے ساکن مومنوں اور مسلمانوں، تم پر سلامتی ہو. یہ دو لفظ استعمال کیے، مومنوں اور مسلمانوں. مومنوں اس لیے کہ مومن اور مسلم میں تھوڑا سا لفظی فرق ہے اور تھوڑا معنوی بھی. مومن وہ جو مان لے اور مسلم وہ جو اطاعت کرے. اور ایمان کا تعلق جیسے کہ دل سے ہوتا ہے، اور اسلام جو ہے انسان کی ظاہری زندگی سے بھی متعلق ہے دل کے ساتھ ساتھ. لہذا وہ جو صرف مان کر رہ گئے اور وہ جنہوں نے مان کر اطاعت بھی کی. انشاءاللہ ہم بھی تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں. میں اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرتا ہوں. میں نے اس موقع پر پھر دعا کیا کی، اپنے لیے بھی کی اور دوسروں کے لیے بھی. کسی بھی موقع پر جب انسان دوسروں کے لیے کوئی دعا کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ ساتھ اپنے آپ کو شامل کر لے. اسی طرح جب اپنے لیے انسان دعا کرے تو یہ زیادہ برکت اور زیادہ قبولیت کا سبب ہو سکتا ہے کہ دوسروں کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھے. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقبور بالمدینہ فاقبل علیہم بوجہہ فقال السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر رواہ الترمذی وقال حدیث حسن. حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں قبروں کے پاس سے گزرے، رخ انور ان کی طرف پھیرا اور فرمایا اے قبروں کے رہنے والوں، تم پر سلامتی ہو. اللہ تعالی ہمیں اور تمہیں معاف فرما دے، تم ہم سے پہلے چلے گئے ہو اور ہم پیچھے آ رہے ہیں. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا کہ یہ حدیث حسن ہے. اس حدیث اور باقی حدیثوں میں فرق یہ ہے کہ دوسری حدیثوں میں صرف دعا کا ذکر ملتا ہے، اور یہاں دعا کا ایک اور طریقہ نظر آتا ہے کہ دعا کرتے ہوئے قبروں والوں کی طرف اپنا رخ، یعنی قبرستان کی طرف رخ ہونا چاہیے. یعنی کہ مثال کے طور پر اگر جیسے آپ گاڑی میں گزر رہے ہیں اور قبرستان کے کنارے سے گزرے تو دعا مانگتے وقت اپنے چہرہ اس طرف موڑ لینا چاہیے. اور اگرچہ انسان گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہے اور دل میں دعا پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن دعا کا فائدہ زندہ اور مردہ دونوں کو پہنچتا ہے. اگلا باب ہے باب کراہۃ تمنی الموت بسبب ضر نزل به ولا بأس به لخوف الفتنۃ فی الدین. کسی مصیبت کی وجہ سے موت کی تمنا کرنے کی کراہت، اور یہ کہ دین میں فتنہ پیدا ہونے کے خوف سے موت کی آرزو کرنے میں کوئی حرج نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ خواہ انسان کے حالات کتنے ہی تنگ کیوں نہ ہو جائیں دنیا کے، اسے اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ اپنے لیے موت مانگے. نہ صرف یہ کہ اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی مرنے کی بد دعا نہ کرے. اور دوسری بات یہ کہ صرف اس صورت میں انسان موت مانگ سکتا ہے جب انسان یہ سمجھے کہ اس کا ایمان یا دین جو ہے اس کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يتمنى احدكم الموت اما محسنا فلعله يزداد واما مسيئا فلعله يستعتب متفق علیہ وهذا لفظ البخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے، کیونکہ اگر تو وہ نیک ہے تو ممکن ہے کہ وہ مزید نیکیاں کر لے، اور اگر وہ گناہگار ہے تو ممکن ہے توبہ کر لے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، الفاظ بخاری کے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم میں الفاظ کا فرق ہو سکتا ہے کسی اور روایت کی وجہ سے، یعنی کسی اور چینل سے یا کسی اور ٹرانسمیشن سے آنے کی وجہ سے۔ یہاں پر جو بات ہمیں پتہ چل رہی ہے وہ یہ کہ موت کی تمنا کیوں نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی پہلے تم نے پڑھا کہ نہیں کرنی چاہیے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کیوں نہیں؟ دو وجوہات، ایک یہ کہ اگر انسان نیک ہے تو وہ اپنے مرنے کی دعا نہ کرے، اس لیے کہ اسے اگر اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کی توفیق دی ہے تو اپنی نیکیوں کو اور بڑھا لے، اور یہ بڑی ہوئی نیکیاں قیامت کے دن اس کے درجات کو بلند کریں گی۔ اسی لیے لمبی عمر نیکیوں کے ساتھ انسان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن برائیوں کے ساتھ اور بھی زیادہ زحمت۔ اس لیے یہاں پر پہلی بات تو یہ بتائی گئی کہ اگر ایک انسان نیک ہے تو وہ نیکیاں کرنے سے کیوں رکنا چاہتا ہے، کیونکہ موت انسان کے عمل کا دروازہ بند کر دیتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ برا ہے تو بھی موت نہیں مانگنی چاہیے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں اسے زندگی ملے، وقت ملے، مہلت ملے، کوئی عبرت کی چیز سامنے آ جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہو جائے، اور اس وقت وہ انسان توبہ استغفار کر لے اور مرنے سے پہلے کی ہوئی توبہ جو ہے آخرت میں نجات کا سبب اور بندوبست کر دے۔ لہذا زندگی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی ایک امانت بھی ہے، اسی وجہ سے خودکشی کو حرام قرار دیا گیا، کیونکہ یہ جان، یہ روح، یہ زندگی اور یہ جسم ہمارا اپنا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک طرح سے امانت ہے، اور امانت جس نے رکھی جب وہ مانگنا چاہے تو ہمیں لوٹا دینا فرض ہے، لیکن اس کے علاوہ اپنی طرف سے اس میں کوئی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ پھر دوسری روایت ہے، وفی روایت لمسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يتمنى احدكم الموت ولا يدعو به من قبل ان ياتيه انه اذا مات انقطع عمله وانه لا يزيد المؤمن عمره الا خيرا۔ اور مسلم کی روایت میں حضرت ابو ہریرہ سے ہی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے اور نہ موت کے آنے سے پہلے موت کی دعا کرے، کیونکہ آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں اور مومن کی زندگی اس کے لیے بھلائی میں اضافہ کرتی ہے۔ یہاں پر وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جس میں دو لوگوں کی صرف ایک ہفتے کے فرق سے وفات ہوئی، اور ایک خواب میں دیکھنے والے نے یہ دیکھا کہ جو شخص بعد میں فوت ہوا ہے اس کا درجہ پہلے فوت ہونے والے سے بلند ہے، تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اس کی کیا وجہ ہے، تو آپ نے بتایا کہ اس نے جو اس عرصے میں نمازیں پڑھی، جو اللہ کا ذکر کیا، اور جو دوسرے اچھے کام کیے، وہ اس کی نیکیوں میں اضافے کا سبب ہوئے، لہذا یہ لمبی عمر اس کے لیے نعمت بن گئی۔ تو یہ دنیا کی زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ کی، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ نعمت ہے، تو نعمت کے ختم ہو جانے کی دعا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی ایک طرح سے ناشکری ہے، جسے اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يتمنين احدكم الموت لضر اصابه فان كان لا بد فاعلا فليقل اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي، متفق عليه۔ حضرت انس سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کسی مصیبت کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے، اگر اسے ضرور کچھ کہنا ہی ہے تو یہ کہے کہ اے اللہ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو تو مجھے زندہ رکھ، اور جب موت میرے لیے بہتر ہو تو مجھے موت دے دے۔ یعنی انسان کو کسی حال میں بھی موت نہیں مانگنی چاہیے، یہ دعا صرف کر سکتا کہ یا اللہ تو زیادہ بہتر جانتا ہے، اگر تو سمجھتا ہے کہ اب زندگی میرے لیے اچھی ہے تو مجھے اور زندہ رکھ، اور اگر موت اچھی ہے تو مار دے، لیکن اس سے زیادہ نہیں مانگ سکتا۔ وعن قیس ابن ابی حازم قال دخلنا علی خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ نعوده وقد اکتوى سبع کیات فقال ان اصحابنا الذین سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا وَإِنَّا أَصَبْنَا مَالًا لَا نَجِدُ لَهُ مَوْدِعًا إِلَّا التُّرَابَ ظَنَيْنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَن نَّدْعُوَ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ ثُمَّ أَتَيْنَاهُ مَرَّةً أُخْرَى وَهُوَ يَبْنِي حَائِطًا لَّهُ فَقَالَ إن المسلم لا يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب متفق عليه وهذا لفظ رواية البخاري. حضرت قیس بن ابی حازم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تیمارداری کے لیے گئے، یعنی تیمارداری کہتے ہیں جو کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے، اس کا حال پوچھنے. انہوں نے 7 داغ لگوا رکھے تھے. پہلے زمانے میں جبکہ آپریشن کی سہولت نہ تھی، بہت سی بیماریوں کا علاج جسم پر سکن کے اوپر داغ لگوانے سے یا پچھنے لگوانے سے کیا جاتا تھا. فرمایا ہمارے ساتھی جو ہم سے پہلے تھے وہ جا چکے ہیں، ان صحابہ کرام میں سے اپنے دوستوں کو یاد کرتے ہیں کہ بہت سے ہمارے ساتھی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور دنیا نے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا، یعنی دنیا میں ایمان کی حفاظت اور سلامتی سے رخصت ہوئے، اور ہم نے جو کچھ حاصل کیا ہے اس کے لیے ہمارے پاس مٹی کے سوا کوئی جگہ نہیں. مٹی کے سوا کوئی جگہ نہیں، یعنی یا تو یہ کہ اس کو مٹی میں دفن کر دیں. کیوں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ مسلمانوں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خوشحالی کا ایسا وقت آیا کہ صدقہ دینے والے تو سب تھے، لینے والا کوئی نہیں تھا. اب ظاہر ہے کہ ان کے وہ اپنا مال و دولت کہاں رکھتے، فرمایا کہ مٹی میں رکھنے کے سوا اور کوئی جگہ نہیں. بینک تو ہوتے نہیں تھے، عموماً لوگ کیا کرتے تھے، زمین کھودتے، اس میں خزانے دباتے اور اس کو بند کر دیتے، اور یہی ان کی حفاظت کا طریقہ تھا. اس کے علاوہ وہ کچھ نہ جانتے تھے، کیونکہ چور اور ڈاکو ہر زمانے میں موجود رہے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی حفاظت کے لیے خود رات کو گشت کرنے کے لیے نکلا کرتے تھے، اور جہاں کوئی گروہ یا اس قسم کی حرکت ہوتی نظر آتی کہ کوئی چور آ رہے ہیں یا کچھ، تو اس کا بذات خود نوٹس لیا کرتے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے اسی اپنے گشت کے دوران اس لڑکی کی باتیں سنی تھی کہ جو اپنی ماں سے کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا چاہیے کیونکہ خلیفہ نے منع کر رکھا ہے. تو ماں نے کہا خلیفہ اس وقت کہاں دیکھ رہا ہے، اور وہ اس وقت گزرتے ہوئے اس بات کو سن رہے تھے. تو اس پر وہ بچی کہنے لگی کہ اگر خلیفہ نہیں دیکھ رہا تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے. اور صبح کے وقت حضرت عمر نے اپنی بیوی کو اس گھر میں بھجوایا اور اپنے بیٹے کے لیے وہاں سے رشتہ لیا، اور انہی کی اولاد میں سے پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے جس نے اموی خلافت کی اصلاح کی تھی. تو یہ رزق حلال کی ایک اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا میں بھی انسان کو جزا ملتی ہے. بہرحال تو وہ خود یعنی گھوما پھرا کرتے تھے، اور بعض اوقات ان سے کہا جاتا تھا کہ آپ اپنے آپ کو اتنی مشقت میں کیوں ڈالتے ہیں. تو وہ کہتے تھے کہ اگر فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا مر گیا تو کہیں مجھ سے نہ پوچھ لیا جائے. تو یہ احساس ذمہ داری ان کو راتوں کو بھی جگائے رکھتا تھا. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی دعا کرنے سے منع نہ فرمایا ہوتا تو میں موت کی دعا کرتا. یعنی دنیا کے فتنے طرح طرح سے ہم پہ آ چکے ہیں. پھر ہم دوبارہ ان کے پاس گئے تو وہ اپنی ایک دیوار تعمیر کر رہے تھے، گھر بنا رہے ہوں گے. فرمایا انسان کو ہر اس چیز پر اجر ملتا ہے جو وہ خرچ کرتا ہے، یعنی کسی بھی چیز پر جب انسان خرچ کرتا ہے جائز اور حلال کام میں، خواہ وہ اپنے گھر والوں کے لباس پر یا کھانے پر یا کسی بھی چیز پر. جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالتے ہو، یعنی اسے جو کھلاتے ہو، اس کا نان نفقہ جو پورا کرتے ہو، وہ بھی تمہارے حق میں صدقہ لکھا جاتا ہے، مگر جو اس مٹی میں ڈال دیتا ہے اس پر نہیں. یعنی وہ پیسہ جو بند کر کے کسی جگہ پر جسے کوئی انسان یا کوئی چیز فیض حاصل نہیں کرتی، تو اس پیسے کا اس جگہ پہ رکھنے کا کوئی اجر اور ثواب نہیں. اس کے علاوہ انسان کسی بھی رنگ میں اور کسی بھی طریقے سے اپنا مال جہاں بھی خرچ کرے اس پر اجر اور ثواب پاتا ہے. باب الورع وترک الشبہات، پرہیزگاری اور شبہات ترک کرنے کا بیان. قال اللہ تعالی وتحسبونه هینا وهو عند الله عظیم وقال تعالی ان ربک لبالمرصاد. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور تم خیال کرتے ہو کہ یہ معمولی بات ہے، حالانکہ یہ بات اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک آپ کا رب سرکشوں اور مفسدوں کی تاک میں ہے، وہ اس کے نشانے پر ہیں، کہیں بھاگ کے نہیں جا سکتے. تو یہاں پر یہ پہلی آیت ہے کہ تم کسی بھی کام کو یا کسی بھی برائی کو چھوٹا سمجھتے ہو، حیناً آسان اور بہت معمولی چیز، وہ عند اللہ عظیم، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. یعنی کسی بھی گناہ کو یہ سمجھ کر نہیں اختیار کرنا چاہیے کہ یہ تو چھوٹی سی بات ہے. نہیں، دیکھنا یہ چاہیے کہ نافرمانی کس کی ہے، وہ کتنی بڑی ہستی ہے. وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس فمن اتقى الشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام كالراعی یرا حول الحما یوشك ان یرتع فیہ الا وان لکل ملک حما الا وان حما اللہ محارمہ الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وهی القلب متفق علیہ. حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، بلا شبہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ امور ہیں، یعنی شک میں ڈالنے والی چیزیں ہیں جنہیں اکثر لوگ نہیں جانتے. جو شخص ان مشتبہ یعنی شبہ میں ڈالنے والی چیزوں سے بچتا رہا، اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیا، اور جو شبہات میں پڑ گیا وہ حرام میں داخل ہو گیا. جس طرح چرواہا جو چراگاہ کے ارد گرد ریوڑ چراتا ہے، عین ممکن ہے کہ اس کا ریوڑ چراگاہ میں بھی داخل ہو جائے. خبردار، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے اور اللہ کی چراگاہ اس کی محرمات ہیں. خبردار، بے شک جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، اور خبردار وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے. یہ بہت مشہور حدیث ہے، آپ نے پہلے بھی پڑھ رکھی ہوگی. نعمان ابن بشیر، اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ رضی اللہ عنہما لکھا ہے دونوں پر، تو یہ بشیر اور نعمان دونوں جو تھے صحابی تھے. نعمان جو تھے یہ صغار صحابہ میں سے تھے، یعنی مسلمان پیدا ہوئے اور ابھی چھوٹے ہی تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. وہ کہتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ بے شک حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، یعنی قرآن پاک میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو کچھ حلال ہے اس کی بالکل واضح تفصیل ملتی ہے، اور حرام کی بھی واضح، اور ان دونوں کے درمیان کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جو واضح نہیں ہیں. انسان اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، کیونکہ ان پہ کوئی ڈائریکٹ نص یا حکم موجود نہیں. ایک اور حدیث میں ان الفاظ کا اضافہ ہے کہ بغیر اس کے کہ اللہ تعالیٰ بھول جائیں، یعنی اگر اس نے کچھ چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بھول گئے تھے وہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا نہیں تھا، نہ آپ پر وحی آئی اس لیے آپ نے کچھ نہیں بتایا. وہ اس لیے چھوڑ دیا گیا دین میں وسعت پیدا کرنے کے لیے. تو فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جو شک و شبہ میں انسان کو ڈال دیتی ہیں. اس موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ شک و شبہ والی چیز کو چھوڑ دینا چاہیے، یہ تقوی کی علامت ہے. اس کی آپ بہت سی مثالیں آپ زندگی میں دیکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ ظہر کی نماز چار رکعت ہے، بالکل واضح، اور آپ کو یہ پتا ہے کہ اگر میں ایک رکعت چھوڑ دوں تو نماز نہیں ہوگی، یہ بھی بالکل واضح ہے بات. اب ہوتا یہ کہ آپ نماز میں بھول جاتے ہیں، شک پڑ جاتا ہے کہ میں نے دو پڑھی ہیں یا تین پڑھی ہیں، چار پڑھی ہیں یا تین سلام پھیروں یا نہ پھیروں، ایک بے چین کن شک پیدا ہو جاتا ہے انسان کے اندر. ایسے موقع پر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ شک چھوڑ کر یقین کا رستہ اختیار کرنا چاہیے. اور اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تین اور چار میں شک پڑ جائے تو ان کو تین بنا کر، یعنی اصل میں شک تو چار میں ہے، تین میں تو شک نہیں، یعنی تین تو پکی ہیں، تین تو پڑی ہیں، اس کا تو آپ کو یقین ہے، لیکن شک اس بات میں ہے مثلاً کہ آپ نے چوتھی پتہ نہیں پڑی ہے کہ نہیں پڑی. تو ہونا یہ چاہیے کہ شک کو دور کرنے کے لیے یقینی چیز کو لے لیا جائے، یعنی تین کو تین بنا لیا جائے اور چوتھی اور پڑھ لی جائے. اور پھر اس کے بعد سجدہ صاحب وغیرہ کی تفصیلات مزید ملتی ہیں جس کا یہاں پر ذکر کا موقع نہیں، لیکن